الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. بہت ہی احترام اور اکرام کے قابل حضرات علماء کرام، جمعہ کا دن، لیکن آپ حضرات بڑی قربانی دے کر یہاں جمع ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالی اس قربانی کو، اس حاضری کو بے انتہا قبول کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس مل جل کر کے بیٹھنے کو اپنی رضا، اپنی خوش نودی کا ذریعہ بنائے. پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالی نے علم ہمیں عطا فرمایا، اپنے دین کا صحیح علم اللہ نے ہم کو دیا. اللہ تعالی سے دعا یہ کرنی ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ موت تک اللہ ہمیں قرآن اور علم کی خدمت میں لگا کے رکھے. یہ چیز اللہ سے باقاعدہ دعاؤں میں مانگو کہ اللہ تعالی موت تک قرآن اور علم دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے. قرآن کی ایک آیت سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے. قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يكونوا امثالكم. اگر تم ہمارے دین سے منہ پھراؤ گے، ہم دوسروں کو لا کر تمہاری جگہ کھڑا کر دیں گے، اور وہ پھر تمہاری طرح غافل اور کوتاہی کرنے والے نہیں ہوں گے. اللہ تعالی کسی سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں. ہم جیسے فقیروں کو انہوں نے چن لیا، یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن باقاعدہ اعلان ہوگا کہ اللہ کے اہل کہاں ہیں. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں اہل و عیال خیریت سے ہیں، تو اہل کا مطلب ہے گھر والے، فیملی ممبر. تو باقاعدہ اعلان ہوگا اللہ کے اہل کہاں ہیں. پوچھا گیا کہ کون ہے اللہ کے اہل، اللہ کی فیملی والے، اللہ کے گھر کے افراد کون ہیں؟ تو حدیث میں آگے ارشاد فرمایا، ہم اہل القرآن، جو قرآن مجید سے دنیا میں تعلق رکھتے تھے۔ قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا جن کی زندگی کا مشغلہ تھا، ہم اہل اللہ، وہ ہیں اللہ کے گھر والے، اللہ کی فیملی والے۔ وخاصتو، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندے یہی لوگ ہیں۔ بس ہمیں دعا اور کوشش یہ کرنی ہے کہ قیامت کے دن اہل اللہ، اہل القرآن وخاصتو والی جماعت کے اندر ہمارا شمار ہو جائے۔ یہی ہماری دعا، یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث شریف کا مصداق بنا دے۔ ابن ماجہ شریف میں شروع ہی کے اندر علم کی فضیلت کے ابواب، اس کے اندر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بڑی اہم ہم لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کی روایت جمع کی ہے۔ اس میں سے ایک حدیث میں پہلے آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے تھے، لہذا یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ یہ الانتفاع بالعلم والعمل بھی ابن ماجہ شریف میں ایک باب ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہم میں سے ہر ایک کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو علم آپ نے ہمیں عطا فرمایا اس سے مجھے فائدہ پہنچا۔ یہ بہت بڑی سوچنے کی چیز ہے، ہمارے علم سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے علم سے ہم خود فائدہ اٹھا رہے یہ بڑی بات ہے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو علم آپ نے ہمیں عطا فرمایا اس سے ہمیں بھی فائدہ پہنچا۔ دعا کا دوسرا جز ہے وعلمنی ما ينفعنی، ایسا علم مجھے عطا فرماؤ جو مجھے نفع دے، مجھے فائدہ پہنچاوے، یعنی آخرت کا فائدہ پہنچاوے۔ وزدنی علما، اے اللہ میرے علم کو زیادہ کیجیے۔ اور آگے ہیں والحمد للہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ شاید علم کی دعا اور والحمد للہ علی کل حال میں بہت بڑا جوڑ ہے کہ یہ ہماری لائن ایسی لائن ہے کہ اس میں دنیاوی اعتبار سے فقر، تنگی کے حالات اور دوسرے مختلف حالات اس علمی راستے سے لگے ہوئے ہیں، اس لیے اس دعا کا آخری جملہ ہے والحمد للہ علی کل حال، کہ فقر ہو، تنگی کے حالات ہو، الجھنے ہو, لیکن والحمدللہ علی کل حال. بڑی بات ہے. آج جمعہ تھی تو آپ نے فجر میں پڑھایا ہوگا مسنون کی رات میں, وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا, کہ قوم کی امامت اور پیشوائیت کا مقام کب ملتا ہے؟ لما صبر, صبر کے حالات کے اوپر اللہ یہ مقام عطا فرماتے ہیں. تو اس راستے میں مختلف عنوان سے صبر لگا ہوا ہے, مختلف عنوان سے. وہ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کی تضمین کی ہے, میں اہل علم کو سنایا کرتا ہوں. وہ ہے نا, کریمہ میں بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیرے کمندے ہوا. تو اکبر الہ آبادی نے اس پر تضمین کی تھی, کریمہ بے بخشائے برحال بندہ کہ ہستم اسیرے کمیٹی و چندہ. اکبر نے تضمین کی تھی. تو متولیان, کمیٹیان, ترشتیان, ایک لمحہ صبر وہ ہوتے ہیں, ان کی طرف سے جو حملے ہوتے ہیں وہ لمحہ صبر ہے وہ بھی. اور اہل علم کے ساتھ فقر کے حالات لگے رہتے ہیں, یہ بھی لمحہ صبر ہے. تو بہرحال سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ابن ماجہ شریف کی اس روایت میں دعا کا جو آخری جملہ ہے والحمدللہ علی کل حال, یہ بڑا زبردست مضمون ہے کہ ہم کو دنیاوی اعتبار سے جس حال میں بھی رہے اللہ کا شکر ادا کر کے دین کا کام کرتے رہنا ہے, لگے رہنا ہے, اسی میں ہماری بھلائی اور عزت ہے. قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تم ربانی بن جاؤ, رب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ربانی, ہمارے یہاں کہتے ہیں اللہ والے, اللہ والے, تو یہی اصطلاح ہے ربانی, رب والے. تو کہا ربانی کیسے بنو گے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. قرآن کی تعلیم تدریس کی برکت سے تم ربانی بن جاؤ, یہ بہت اونچی چیز ہے. تو ایک درخواست تو آپ کو یہ ہے کہ یہ دعا روزانہ پڑھنے کا معمول بناؤ, اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال. یہ دعا مانگنی چاہیے روزانہ. اسی باب میں ایک دوسری حدیث ہے, وہ بھی میں آپ کو خاص طور پر سنانا چاہتا ہوں. دو روایتیں ہیں ایک ساتھ, ایک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے کے راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں روایت میں الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن مضمون قریب قریب ایک ہے. بہت دھیان سے یہ حدیث سنیے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ بے وقوف لوگوں سے, یعنی عوام سے, نادانوں سے, بے وقوفوں سے بحث و مباحثہ کرے, جو آدمی علم اس لیے حاصل کرے تاکہ عوام سے, بے وقوفوں سے بحث و مباحثے کرے. نمبر دو, علماء کے سامنے اپنے علم کے ذریعے فخر اور مباحات کرے, علماء کے سامنے اپنے علم کے ذریعے فخر اور مباحات کرے. علم اس لیے حاصل کرے کہ مجلس کے اندر اس کو ایک امتیازی مقام ملے مجلس میں، جلسے میں، محفل میں، اس کو امتیازی جگہ اور مقام ملے. علم اس لیے حاصل کرے کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو، لوگ ہماری طرف دھیان دے رہے. تو فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، یہ علم حاصل کرنے والا جہنمی ہے، جہنم میں جانے والا ہے. سوچنے کا مقام ہے، کہیں یہ چار میں سے کوئی برائی تو ہمارے اندر نہیں ہے. کہ پہلی چیز علم کا مقصد کیا، نادانوں سے، بے وقوفوں سے، عوام سے باسو مباحثہ. اور دوسری چیز علماء کے اوپر فخر، مباحات. آج سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایک بات کوئی چھیڑ دے گا تو ہم اس کے اوپر اپنی رائے لگانا شروع کر دیں گے، میری رائے یہ ہے، میری یہ رائے ہے، میرا یہ تبصرہ ہے. پھر رائے پہ رائے، پھر رائے پہ رائے پہ رائے، تردید ایک دوسرے کی. پھر یہ تردید اللہ نہ کرے آگے بڑھ کر کے کہیں ایک دوسرے کی تذلیل اور توہین تک پہنچ جائے، کہ علماء آپس میں ایک دوسرے کی تذلیل کرے، توہین کرے. کسی عام آدمی نے مسئلہ پوچھ دیا، آپ نے بتا دیا، اب وہی عام آدمی آپ کو پوچھنے آیا، آپ نے اپنی رائے دوسری بتلا دی. پھر اس موقع پر اس عالم دین کی توہین تذلیل، وہ کیا جانے میرے پاس یہ تحقیق ہے، وہ تحقیق ہے. یہ رو برو بھی ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی ہو رہا ہے. کسی نے ایک رائے رکھ دی، ایک بات رکھ دی، تو اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی علمی سند ہے، دلیل ہے، نہیں ہے، فوراً اس کے اوپر باس و مباحثہ، کامنٹ، تبصرے میں لگ جاتے ہیں. بڑی خطرناک چیز. تو پہلی چیز علم کا مقصد عوام، بیوقوف، نادان لوگوں سے باس و مباحثہ. دوسری چیز علم کا مقصد علماء کے اوپر فخر و مباحات کرنا. اور تیسری چیز مجلسوں میں، محفلوں میں، جلسوں میں مجھے کوئی امتیازی مقام مل جائے. آج ہر ایک آدمی صدارت کی لالچ کے چکر میں پھنسا ہوا. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولوی کی معراج دو چیزوں میں ہے، وہ تنزن کہہ رہے ہیں. دو چیزیں مولوی کی معراج ہے، یا تو شیخ الحدیث بن جاوے یا معتمین بن جاوے. یہ مولوی اپنی معراج سمجھتے ہیں. میں نے کہا آپ نے غلطی کی، ایک تیسری معراج بھی ہے کہ میں کسی بھی شعبے کا صدر بن جاؤں، چاہے مکتب کا صدر بن جاؤں، دارالافتاء کا صدر بن جاؤں، کسی چیز کا بھی صدر بن جاؤں. تو یہ تین چیزیں مولوی لوگ آج اپنی معراج سمجھتے ہیں. حالانکہ اسی باب کے بعد امام ابن ماجہ نے آگے دوسرا باب قائم کیا ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل باب قائم کیا امام ابن ماجہ نے. اپنے پیچھے کوئی چلے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ کوئی حضور کے پیچھے چلے. جہاں بقیع قبرستان ہے مدینہ منورہ میں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے، بس آواز سنی چلنے کی، فوراً حضور متوجہ ہوئے، ان لوگوں کو آگے چلایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تاکہ تواضع ہو اپنے اندر، تواضع ہو اپنے اندر. اس لیے یہ بیماری اپنے اندر سے ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. میں شیخ الحدیث بن جاؤں، معتمین بن جاؤں، کسی شعبے کا صدر بن جاؤں، یہ بڑا خطرناک مرض ہے. जिसकी इलाज की हमें बहुत सख्त जरूरत है इस जमाने के अंदर। आपने ने पढ़ा है बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल मगाजी में कि बड़ेपन का जो मिजाज है ये मौत तक आदमी का पीछा नहीं छोड़ता। और आपको मालूम है जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ये मिजाज होगा कि बरका अल्लाह न करे वो जहन्नम में डाला जाएगा। बुखारी में आपने पढ़ा है कि जब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसरूद रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू जहल के पास पहुंचे, दो नौजवान लड़कों ने उसको ठंडा कर दिया था बिल्कुल जख्मी बेहोशी के आलम में। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसरूद जब करीब पहुंचे गज़वे बदर के मौके पर तो उसने आँख खोली और आँख खोल करके हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसरूद से बात की तो जो जुमले वहाँ रावी हदीस ने नकल किए वो तकब्बुर से भरे हुए जुमले। एक जुमला उसने ये कहा, ए जंगली चरवाहे की औलाद तो बहुत ऊंची जगह पर बैठ गया। ये अबू जहल के आखिरी अल्फाज, बहुत ऊंची जगह बैठ गया। हालांकि वो जमीन पे पड़ा हुआ था, उसके सीने पर ये बैठ के गर्दन काटने के लिए। तो क्या कहने लगा, मरते मरते हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसरूद की तौहीन कर रहा है और खुद को बड़ा बतला रहा है मरते मरते भी कि तू बहुत ऊंची जगह के ऊपर बैठ गया मेरे सीने के ऊपर। फिर उसने कहा कि जो तू गर्दन काटे मेरी, अब तू काटने ही वाला है तो जरा नीचे से काटे, इसलिए कि यहाँ बहुत से लोगों की गर्दन पड़ी हुई है। 70 लोग मक्का के कत्ल हुए थे, तो कहा मेरी गर्दन तुम नीचे से काटोगे तो सारी गर्दनों में मेरी गर्दन ऊंची मालूम हो और लोगों को पता चलेगा किसी रईस और लीडर का ये सर है, इसलिए जरा नीचे से मेरी गर्दन काटेगा। ये है फख्र, तकब्बुर, बड़ाई का मिजाज जो मरते मरते भी जिंदगी से दिमाग से निकलता नहीं है। उसके लिए तो किसी अल्लाह वाले से बैत होकर के लंबे जमाने तक उनकी सोहबत में रहकर हम अपनी इसलाह कराएं, तब जाकर के ये मर्ज निकलता है। कॉल राब गुजार मर्द हाल शो पेश मर्द कामिल पामाल शो, किसी अल्लाह वाले की जूतियों में बैठकर अपनी इसलाह कराएंगे तो ये मर्ज हमारा निकलेगा। तो तीसरी चीज हो गई, बड़ा ऊंचा मकाम मिल जाए किसी मजलिस के अंदर। और चौथी चीज, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जेह कराने के लिए कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जेह हो जाए। आज ये भी एक बड़ा फितना है कि फलां सेठ साहब मेरी तरफ, मेरे मदरसे की तरफ, मेरे इदारे की तरफ मुतवज्जेह रह रहे, मेरे मुआविन बन के रह रहे, मुझे चंदा देने वाले बन करके रह रहे। ये बीमारी आज हमारे तबके में बहुत आम है। मौका मिलेगा तो हम दूसरे आलिम की, दूसरे मोहतमिम की, दूसरे मदरसे की इतनी बुराई करेंगे, इतनी बुराई करेंगे उनके सामने ताकि उसके दिल में उसकी नफरत बैठ जाए और वहाँ का चंदा बंद हो जाए और मेरा चंदा चालू रहे। लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचना, ये मकसद। अल्लाह अकबर। हमारे हजरत मुफ्ती अहमद साहब जामत बरका को हम फरमाते हैं, अगर तुमने किसी की भी बुराई किसी के सामने की और मकसद ये है उसका कि उस आदमी की तजलील करके उसकी इज्जत सामने वाले के दिल से तुम निकाल दो और अपनी इज्जत उसके दिल में जमाओ, अगर इस नीयत से किसी की बुराई की आपने कि भाई एक आलिम की बुराई एक सेठ के सामने कर रहे हैं और मकसद ये है कि उसकी इज्जत उस सेठ साहब के दिल से निकाल दो और अपनी इज्जत उनके दिल में बिठा दो, تو اگر اس نیت سے برائی کی تو بہت جلدی وہ موقع آئے گا کہ آپ کی عزت بھی اس کے دل سے اللہ ختم کر دیں گے اور آپ کو بھی اس کے دل کے اندر ذلیل اور رسوا کر کے بٹھائیں گے. اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہم کسی کی تذلیل توہین کر کے اپنی عزت کما رہے ہیں, نہیں, ہم اپنی عزت بھی پامال کر رہے ہیں. بہت جلدی وہ موقع آئے گا. تو یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت, بہت بڑا سبق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چار مقصد کے لیے اگر تم نے علم حاصل کیا تو یاد رکھو جہنم ہے, جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ان چار مقصد سے علم میں لگنے سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ بڑے خطرناک مقاصد ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ہمارا علم آخرت کے واسطے, جنت کمانے کے واسطے, اللہ کو راضی کرنے کے واسطے, اس کے لیے ہمارا یہ سلسلہ ہے. آپس میں اہل علم اپنا اکرام اور احترام بہت ضروری. میں ایک بات سوچتا ہوں کبھی کبھی, اور ہمارے یہاں جو ہمارے مکاتب کے مدرسین آتے ہیں ان سے بھی میں عرض کیا کرتا ہوں, اور سبق میں روایت آتی ہے تو طلبا عزیز کو بھی کہتا ہوں کہ علم کے فضائل کی جتنی آیتیں اور احادیث ہیں جو ہم بیان کر دیں, آیات احادیث علم کے فضائل کے, کیا کسی بھی روایت کے اندر یہ آیت میں ایسی قید ہے کہ بھئی یہ فضائل اور اکرام اہل علم کا یہ صرف عوام کرے, کہ صرف عوام اہل علم کا اکرام کرے, صرف عوام اہل علم کی عزت کرے؟ ایسا کسی بھی روایت یا کسی حدیث میں ہے؟ ہماری نظر سے تو کم سے کم نہیں گزرا. جتنی بھی آیات اور احادیث ہے اس میں مطلق اہل علم کی تعظیم, توقیر, احترام, اکرام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب یہ اہل علم کی تعظیم تکریم علماء کو بھی کرنی ہے اور عوام کو بھی کرنی ہے. یعنی کہ ایک عالم دوسرے عالم کی توہین کرے اور عوام سے امید رکھے کہ وہ ہمارا اکرام کرے, یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے. جتنی بھی اکرام کی احادیث اور آیات ہے اس کا حاصل اور خلاصہ جو بھی علم والا ہے اس کا اکرام کرے, عالم بھی اکرام کرے اور غیر عالم بھی عالم کا اکرام کرے. آج یہ بہت بڑی ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم دوسرے اہل علم کا اکرام نہیں کرتے, توہین کرتے ہیں, بدنام کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کا کام. اور دیکھیے اس وقت مکاتب کا کام یہ امت کے ایمان اور دین کو بچانے کا سب سے بہترین, سب سے مضبوط, سب سے یقینی ذریعہ ہے. مکاتب کا کام امت کے اندر ایمان دین کو بچانے کے لیے سب سے مضبوط, سب سے یقینی اور جو ہے سہل ترین ذریعہ ہے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے. اس لیے مکاتب کے کام کو ہرگز معمولی مت سمجھو, بہت اونچا کام ہے, بہت اونچا کام ہے, بہت اونچا کام ہے. ایک بات آپ کو سوال کروں, آپ ذرا سوچیں, آپ میں سے جتنے حضرات نے بخاری شریف تک تعلیم حاصل کی, دور حدیث شریف تک تعلیم حاصل کی, آپ جانتے ہیں کہ شروع میں بدع الولی ہے، پھر ایمان اور علم ہے، تو یہ جو شروع کے ابواب ہیں اس میں آپ کے اساتذہ کرام بخاری پڑھانے والے شیخ الحدیث بیچارے کتنی محنت کر کے عجیب عجیب بحث کرتے ہیں، ایمان کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، ایمان کے سلسلے میں مختلف فرقوں کے مختلف مسلک، اتنی ساری باتیں بیچارہ شیخ الحدیث رات رات تیاری کر کے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں کہ جب بخاری ختم ہوتی تو وہ طلبہ کا شکریہ ادا کرتے اور یوں فرماتے، آپ کے طفیل میں مجھے روزانہ 5 گھنٹے حدیث شریف کے مطالعے کا موقع ملا، آپ کے طفیل میں روزانہ 5 گھنٹے حدیث شریف کے مطالعے کا موقع ملا، تو 5 گھنٹے ایک شیخ الحدیث تیاری کریں، اب اس میں سے کتنی باتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، کم سے کم امتحان ششمائیہ سالن تک یاد رہے تو بھی بہت غنیمت، اور بعد میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس وقت اگر پوچھے ایمان کی تعریف اور ایمان کی تعریف میں جو اقوال اور اختلافات ہیں کچھ بھی نہیں، دورے کے ساتھ بھی امتحان تک یاد رہے غنیمت ہے، تو بیچارہ شیخ الحدیث 5-5 گھنٹے شروعات کا مطالعہ کرے اور پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اب جب کہ مکتب کا جو مدرس ہے اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو کلمہ طیبہ یاد کراوے، ثنا یاد کراوے، التحیات یاد کراوے، درود دعائے قنوت یاد کراوے، پوری زندگی وہ بچہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، وہ بچہ مفتی اعظم بنے گا، شیخ الحدیث بنے گا، تو ابھی التحیات کون سی پڑھے گا جو مکتب کے استاد نے یاد کرایا، الحمد کون سی پڑھے گا جو مکتب کے استاد نے یاد کرایا، سنن نوافل میں صورتیں پڑھے گا کون سی پڑھے گا جو مکتب کے استاد نے یاد کرایا، وضو کون سا کرے گا جو مکتب کے استاد نے سکھایا، تو بتاؤ کہ نتیجے کے اعتبار سے زیادہ کمایا کس نے، وہ 5 گھنٹے والے شیخ الحدیث نے یا ایک مکتب کے استاد نے، کس نے زیادہ کمایا، تو یقیناً یہی جواب ملے گا نا کہ یہ مکتب کے مدرسین جو سکھاتے ہیں وہ پوری زندگی کی مضبوط اور زوردار کمائی ہے، زوردار نتیجہ ہے، اسی لیے اس مکتب کے کام کو معمولی مت سمجھو، بہت اونچا ہے مکتب کا کام، آپ نے بچوں کو بچپن میں جو پڑھا دیا یہ پوری زندگی ہوگی، پوری زندگی کام آنے والی چیز ہے، اسی لیے مکتب کی خدمت بہت اونچی خدمت، بہت اونچی خدمت، چونکہ اس کا تعلق قرآن مجید کے الفاظ سے، اور قرآن میں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان ہوئے اس میں پہلے نمبر پر ہیں یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناوے، یہ مقصد تو مکتب میں پورا ہوتا ہے، بہت عظیم کام ہے مکتب کا، اسی لیے پورے اخلاص کے ساتھ پوری فکروں کے ساتھ یہ مکتب کا کام ہے، مکاتب کے اندر ایک اہم چیز ہے قرآن مجید بچوں کو ہم صحیح پڑھنا سکھا رہے ہیں، قرآن مجید صحیح پڑھنا ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں، اس کے لیے پہلے ہمارا قرآن صحیح ہو تو ہم بچوں کو صحیح قرآن سکھائیں گے، دوسرے نمبر کے اوپر عقائد، بچپن میں ان کے عقیدے اتنے مضبوط کر دو کہ آئندہ چل کر کے کوئی بھی غلط عقیدہ ان کے سامنے آوے وہ بچے ہرگز اس کو قبول نہ کرے، الحفظ فی الطفل کالنقش فی الحجر، بچپن کے اندر جو یاد ہو جاتا ہے وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہو جاتا ہے، कभी भूलता नहीं। तो मकातिब में रोजाना कम से कम 5 मिनट अकीदे के ऊपर, चाहे किसी भी जमात का बच्चा हो, 5 मिनट हमारी अकीदे के ऊपर होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि अकाइद का ज़ुबानी मुजाकरा करे, और जैसा मौका इस एतबार से मुजाकरा करे, जैसे पहले कलीमे तैयबा, फिर कलीमे शहादत, फिर अल्लाह ताला के मुख्तलिफ सिफात, और उसके बाद जो गलत अकीदे मशहूर है, मसलन अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, लोग जो ईसा को, जीसस को खुदा का बेटा कहते हैं वो गलत मानते हैं, इस तरह रोजाना 5 मिनट अकीदे का मुजाकरा हो। तीसरी चीज, दीन के बुनियादी मसाइल हम उनको सिखा दे रहे हैं। मकतब क्या है? तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए बुनियादी जितने मसाइल का इल्म फर्ज है वो सीखने की जगह मकतब है। हर मुसलमान के लिए बुनियादी जितने मसाइल सीखना फर्ज है उसकी जगह मकतब है। आप इनको ज़रूरी बुनियादी मसाइल सिखाओ, वुज़ू, गुस्ल, तहारत, नमाज, रोज़ा, ये बुनियादी चीज़ें वो हमें इनको सिखाना है। प्यारे आका अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक इनको सिखाना है। ये चौथा काम मकतब का होगा। पांचवे नंबर पर सहाबा, सहाबियात की सीरत मुबारका इनको सिखाना है। छठे नंबर के ऊपर पाकीज़ा अखलाक हमें बच्चे को सिखाना है। और सातवीं चीज़ है, कुछ चीज़ें ज़बानी याद होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, वो मकतब में हम याद कराएं। मसलन ये कि कलीमे हैं, अलग अलग अवकात की दुआएं हैं, जब हम मकतब का निसाब बनाने के लिए मेहनत करके बैठे तो एक मुसलमान को रोज़ाना कितनी दुआ की ज़रूरत लाजिमन पड़ती है हर मुसलमान को उमूमन। तो 57 या 56 दुआएं ऐसी निकली कि जिसकी हर मोमिन को रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है, सुबह उठने से लेकर रात सोते वक्त की, इस्तिंजे की, खाने की, पीने की, सूरज निकले, दिन निकले, इस तरह 56-57 दुआएं। ये तो हर बच्चे को और हमको हर एक को याद होना ही होना चाहिए। इसको कहते हैं महफूजात, याद करने का निसाब हमारा, जिसमें कलमे आएंगे, मसनून दुआएं आएगी, चंद हदीसें आएगी, चंद सूरतें आएगी नमाज में पढ़ने के वास्ते, ये महफूजात। तो सही कुरान, अकाइद, इबादात, सीरत मुबारका, सीरत सहाबा सहाबियात, अखलाकियात और कुछ ज़बानी याद करने की चीज़ें, इतनी चीज़ें हमें अपने मकतब में अपने बच्चों को पढ़ानी हैं, तो जाकर के मकतब का जो असल मकसद है वो मकसद हमारा इंशाअल्लाह पूरा होगा। और एक बच्चा जब मकतब पूरा करके निकलेगा तो इंशाअल्लाह कामिल मुकम्मल मुसलमान बन कर के निकलेगा, और फिर वो ऐसा मुसलमान बनेगा कि इर्तिदाद की कोई आंधी उसके ईमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हमारे यहाँ जो उलमाए किराम तशरीफ लाते हैं, जिनको मकतब कैसे पढ़ाना उसकी तदरीब की जाती है, तो एक मरतबा बेंगलोर से मुअज्जज़ वहाँ के उलमा का एक वफद आया हुआ था गुजरात के मुख्तलिफ इदारों को देखने के लिए। तो हमारे हजरत शेखुल मशाइख मुफ्ती अहमद साहब दामत बरकात, तो उन्होंने कहा इनके यहाँ भी चले जाओ, वहाँ उलमा की ये लोग तदरीब करते हैं, वो सिलसिला देखो। आए, काफ़ी वक्त लगा गुजारा उन्होंने। आखिर में जब वो रात को रवाना हो रहे थे तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि हज़रात उलमा میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں طالب علمانہ، کہ اس وقت کے اوپر جو نئی تعلیمی ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے اسکول کے اندر، نیا جو سلیبس کورس آ رہا ہے، تو اس کے لیے تو آپ لوگوں نے بڑی بڑی کانفرنسیں کی، ملک کے تعلیم کے ماہرین کو جمع کیا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مذاکرے کیے، سیمینار کیے، تو ان سب کا کیا نتیجہ نکلا کہ بھائی یہ جو جدید فتنے آ رہے ہیں تعلیم کے عنوان سے، نئی ایجوکیشن پالیسی، تو ان سب کے لیے ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ کیا آپ لوگ نتیجے پر پہنچے؟ اتنی ساری کانفرنس، سیمینار، مذاکرے، مباحثے کے بعد کچھ ہماری رہنمائی کرو. تو علماء کرام کہنے لگے، ساری کوششیں کر لی، اخیر میں اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ صحیح مکتب کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. صحیح مکتب کی تعلیم کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ بچوں کو مکتب کے اندر ایسی زوردار صحیح تعلیم مل جاوے کہ وہ سچا پکا ایسا مسلمان بن جاوے کہ باہر کا کوئی گندا ماحول، گندا فتنہ اس کی زندگی کو نقصان نہ پہنچا سکے، ایمان کو نقصان نہ پہنچا سکے، ایسی مضبوط مکتب کی تعلیم ہو جائے. تو حضرات اہل علم، ہم لوگ اس وقت بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ ہیں، جو حالات ہے اس میں ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں. آپ زمینی سطح پر کام کر، عوام سے ربط رہتا ہے، عوام سے مربوط رہو، امت کے جوانوں سے مربوط رہو، ان کے ذہنی سوالات جو ہوتے ہیں وہ ان کو آپ حل کرنے کی کوشش کرو. جو اشکالات ان کے ذہن میں آتے ہیں سوشل میڈیا کی نحوست سے، اور جو کورس وہ لوگ پڑھتے ہیں اس کی نحوست سے، اخبار اور نیوز چینلوں کی نحوست سے، جو اشکال، جو اعتراضات اسلام کے متعلق ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، آپ امت کے لوگوں اور جوانوں کا اس کو حل بتاؤ کہ بھائی یہ اشکال کا یہ جواب ہے، یہ حل ہے، کہ اطمینان سے بیٹھ کے سمجھاؤ. یہ بہت ضروری ہے. کسی ایک آدمی کا ایمان بچ گیا تو ہم ہی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب قموس خیبر کا ایک قلعہ تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہوئے فرمایا تھا، علی تمہارے ذریعے ایک انسان کا ایمان بچ جاوے تو تمہارے لیے لال اونٹوں سے بہتر ہوگا، دنیا اور مافیہ کی نعمت سے بہت بڑھ کر کے ہوگا. لہذا ہم امت کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، اپنی صلاحیتیں دین کے کام میں لگاؤ، ذہنی صلاحیت، زبانی صلاحیت، قلم اور لکھنے کی صلاحیت، جو صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے دین کے خاطر لگاؤ. اس کو آپسی جھگڑے، آپسی باس و مباحثے، آپسی فتنے فتن، اس کے پیچھے لگنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ہے خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان ہے اس کے اندر اور آخرت کا بھی نقصان ہے. بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں. ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام الاولیاء گزرے ہیں. ہماری جو سارے اکابر ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، ان کے پیر ہوتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، اور ان کے پیر ہوتے ہیں حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں نے ایک جگہ کے اوپر پڑھا کہ अगर भारत की सियासी राजधानी दिल्ली है तो पूरे मुल्क की रूहानी राजधानी जिंजाना में हजरत मियां जी की कब्र मुबारक है। इतने ऊंचे दर्जे के औलिया में से गुजरे हैं। वहाँ जलालाबाद के बाजू में लोहारी है, वहाँ तकरीबन 37 साल हजरत ने मकतब पढ़ाया और एक कोने में बैठ के अल्लाह का जिक्र किया करते थे। आज तकरीबन 150 से ज़्यादा साल हो गए, लेकिन जिस कोने में बैठकर हजरत मियां जी अल्लाह का जिक्र करते थे उस कोने में आज भी खुशबू मौजूद है, आज भी मौजूद है। इतना ऊंचा मकाम था हजरत कुतुब आलम मियां जी नूर मोहम्मद जिंजानवी रहमतुल्लाह अलैह का। यूपी में मियां जी किसको कहते हैं? जो बच्चों को मकतब पढ़ाए उसको मियां जी कहते हैं। बाकायदा कोई सनदी आलिम नहीं थे, मकतब पढ़ाने में पूरी जिंदगी गुजार ली। इतना ज्यादा अल्लाह का जिक्र करते थे कि मशाई के चिश्त में हजरत शेख जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब के हवाले से नकल किया है कि हजरत मियां जी मार्केट में जाते थे, घर वाले सौदा लेने के लिए बेचते थे तो जाकर के वो सब्जी वाले को लिस्ट दे दिया, राशन वालों को दे दिया, इतना इतना चाहिए, और जब वो सामान तैयार करके हजरत के झोले में रख दे तो हजरत पैसों की थैली उनके सामने रख देते थे कि जितना हो इतना ले लो, यानी जितना बिल हुआ हो ले लो। कभी भी आप न भाव पूछते थे न भाव कम कराते थे। किसी ने एक मरतबा पूछ लिया कि हजरत आप तो कुछ बोलते ही नहीं, तो फरमाने लगे भाई जितनी देर में मैं भाव पूछूं भाव कम करवाऊं इतनी देर में इतनी मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करता हूं, और दुनिया के फायदे के खातिर मैं अपनी आखिरत का नुकसान करना चाहता नहीं। किस कदर ये अल्लाह के बंदे अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते थे। हजरत का हाल ये था कि अपने पास मकतब में पढ़ने आने वाले बच्चों को मकतब के जमाने में साहिब निस्बत बना दिया करते थे, मकतब के जमाने में साहिब निस्बत बना दिया करते थे। इतनी ज्यादा हजरत की पावरफुल तवज्जो थी और जिंदगी मकतब पढ़ाने में गुजारी। मकतब के वो उस्ताद थे हजरत मियां जी नूर मोहम्मद जिंजानवी रहमतुल्लाह। तो आदमी मकतब में रहकर भी कुतुब अब्दाल इमामुल औलिया बन सकता है। कोई ये जरूरी नहीं कि उसके लिए बुखारी मुस्लिम पढ़ावे तो ही कुतुब अब्दाल वली बन जाए। बहरहाल अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको आपस में एक दूसरे का इकराम करते हुए दीन के काम के लिए कबूल फरमाए। एक लतीफ़ा सुना दूँ, सच्चा लतीफ़ा। मेरे उस्ताद मरहूम दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस हजरत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली में दफ्तर जमीयत उलमाए हिंद पर मुझे बैठ करके किस्सा सुनाया कि हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब दामत बरकातुहुम जब देवबंद तशरीफ लाए तो कहा मैं मेहमान खाने उनको मिलने के लिए गया, तो मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहुम ने पुरलुत्फ वाकया सुनाया कि उनके यहाँ कोई एक बड़े हाजी साहब इसे अपने यहाँ भी होते हैं जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, जो मदारिस के मुआविन हो उलमा के मुआविन हो कोई बड़े थे वहाँ उनके यहाँ, हर मदरसे को वो अच्छा ताउन करते थे। तो कहा उनकी एक बात बहुत अच्छी थी, वो कहा करते थे कि मुझे जब पता चलता है फुला मदरसे के अंदर फुला दो मौलवियों में या मौलाना और मौतमिन में कुछ नाराज़गी चल रही है, इख्तिलाफ चल रहा है, तो कहा मैं खुश हो जाता हूँ। कहा क्यों खुश हो जाते हो? दो मौलाना में नाराज़गी हो, मौलाना और मौतमिन में नाराज़गी हो, तो कहा इस बात पर खुश होता हूँ कि अब उम्मत को एक नया मदरसा मिलेगा। اب امت کو ایک نیا مدرسہ ملے گا ان قریب. بس یہ حال ہے. آج ہمارے ایک ماموں تھے حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق زار تھے, اکابر کے عاشق زار اور عجیب معتقد. وہ مجھے فرماتے تھے ذرا ان کے الفاظ اچھے نہیں ہیں, ہماری عبرت کے لیے سنا دوں. جب کوئی مدرسہ نیا کھلتا تھا تو مجھے کہتے تھے بھانجے ایک نیا شاپنگ سینٹر کھل گیا ہے. وہ یوں تبصرہ کرتے تھے. آج اللہ نہ کرے ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ محض دنیا کے خاطر لوگوں کی, جو میں نے آپ کو ابن ماجہ شریف کی حدیث سنائی نا, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے, اہل مال کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے ہم ایسی جدوجہد اور کوشش کریں. حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں, ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب سنایا کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں ایک مدرسے کا مہتمم بن رہا ہوں, آپ دعا فرمائیں. تو حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ مدرسے کا اہتمام آخرت کے لیے اللہ کی رضا اور دین کی خدمت کے لیے ہو تو دنیا میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. اگر آخرت کے لیے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہیں, تو دنیا میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. اور اگر دنیا کے لیے ہیں تو آخرت میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. اگر آخرت کے لیے ہیں تو دنیا میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے, اور دنیا کے خاطر ہے تو آخرت میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. یہ سوچ کر کے رہو میرے بھائیو, بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کہا نا صدر بننا, ناظم بننا, معتمم بننا, لیکن بڑی خطرناک چیز ہے. دارالعلوم دیوبند ایسے دارالعلوم دیوبند بنا, دارالعلوم کے معتمم حضرت مولانا منیر احمد صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا عجیب و غریب واقعہ تاریخ دارالعلوم میں پڑھیے. چندے کے لیے گئے ہوئے تھے, چوری ہو گئے پیسے ٹرین میں سے. یہ حضرات مفتیہ نے کرام سے پوچھو مسئلہ, اگر حالیت میں امانت میں بلا تعدی ہلاکت آ گئی تو جو ہمارے اوپر کوئی جرمانہ نہیں آتا. حضرت پر ضروری نہیں تھا, وہ تو غیر اختیاری چیز تھی, سنبھال کے لا رہے تھے, چوری ہو گئے مدرسے کے پیسے. لیکن حضرت نے پہنچ کر کے اپنی شاندار باڑی, آم اور لیچی اور آڑو, آلو بخارا کے درختوں والی عالی شان باڑی, آج کے حساب سے کئی کروڑ روپے کی وہ پراپرٹی, میں نے دیکھی وہ باڑی حضرت کی, وہیں ان کی قبر بھی ہے. تو باہر سائٹ پر وہ آ کر کے پوری بیچ دی اور اس رقم سے دارالعلوم کا چندہ جمع کرا دیا. اس رقم سے دارالعلوم کا چندہ جمع کرایا. جب شورا میں بات پہنچی کہ ایسا واقعہ ہوا ہے, تو اس وقت کے حضرات اکابرین نے یہ کہا کہ یہ تو آپ نے نامناسب کام کیا, آپ کے لیے شرعاً کوئی ضروری نہیں تھا. حضرت نے فرمایا حضرات اکابر مجھے بتائیں اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تو وہ کیا کرتے. یہ کہہ کر کہ آپ نے بات کو رد فرما دیا. میں ان کے خاندان والوں سے ملا ہوں, وہاں جا کر نانوتا میں, انہوں نے بتایا کہ باڑی بیچ دی, کسی کو بتایا بھی نہیں. ایک زمانے تک ہمارے خاندان کے لوگوں میں فقر رہا ہے, ایک ہی آمدنی کا ذریعہ تھا باڑی باغ, اور وہ بک گیا. تو تقریباً ایک صدی کے زمانے, اب صدی ہونے آئے, ایک لمبے زمانے تک ہمارے خاندان کو فقر کا سامنا رہا. لیکن مدرسے کے پیسے کے خاطر گھر کی باڑی بیچ کر گھر والوں کو فقیر بنا کر کے بھی حضرت نے ادارے کے پیسے جمع کرا دیے. کتنی بڑی ہمارے اکابر کی خوبی تھی. اس لیے علامہ بنوری کی یہ بات بڑی ہے, اگر اللہ کے لیے مدرسہ قائم کیا, مہتمم بنے, ذمہ دار بنے, تو دنیا میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. اور اگر دنیا کے لیے کیا تو آخرت میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. وہ تحفۃ القاری چھپی ہے. ہمارے حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب کی بخاری کی تقریر, تو اس میں ایک جگہ حضرت نے سبق میں بہت اچھی بات فرمائی کہ قیامت کے دن محشر میں حساب کتاب ہو رہا ہے, تو کہا سارے لوگ حساب جمع کرا کرا کر کے جا رہے ہیں جنت میں, کہا معتمینوں کا نمبر آیا, تو کہا سارے معتمین جو ہے پھنسے ہوئے ہیں, آگے بڑھ ہی نہیں رہے. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ حضرات کا یہ حشر کیوں ہو رہا ہے, تو کہا وہ مدرسے کے اندر حساب میں ایک مد ہوتا ہے نا متفرقات, گجراتی میں کہتے پرچورن خرچ, تو فرشتے پوچھ رہے ہیں پرچورن خرچ کا حساب لاؤ, تو حساب دے نہیں پا رہے اس لیے آگے نہیں بڑھ رہے, اسی لیے سب رکے ہوئے جنت میں جانے سے متفرقات اور پرچورن خرچ کے مد کے اندر. بہرحال یہ لطیفہ ہمارے لیے عبرت ہے, بڑی عبرت کی چیز ہے. حضرت تھانوی کے یہاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ پر استادوں کے پاس پرچہ جاتا تھا کاغذ, کہ اس پر لکھو کہ مدرسے کے اوقات میں کتنا وقت تم نے ذاتی کام میں لگایا, مہمان کے پیچھے, ناشتے کے پیچھے, ضروریات کے, کتنا وقت آپ کا مدرسے کے کام کے علاوہ لگا. وہ اساتذہ بھی اساتذہ تھے لکھ دیتے تھے اور اس کے مطابق اپنی تنخواہ کم کرا دیا کرتے تھے. کیسی امانت داری اور دیانت داری ان کے اندر تھی. ایک جگہ سے تقاضا آیا تو ہمارے حضرت نے مجھے فرمایا کہ جاؤ بھائی مکاتب کا مسئلہ ہے ہو آؤ. تو میں گیا, ہوائی جہاز سے جانا تھا ایک جگہ پر ملک ہی میں, 600 کے قریب علماء جمع تھے. کارگزاری وہاں ذمہ دار نے یہ بتلائی کہ حضرات صبح تشریف لاتے ہیں, آنے کے بعد ہر ایک پہلے آدھا گھنٹہ اخبار پڑھتے ہیں, ہر مدرس آدھا گھنٹہ اخبار میں, پھر آدھا گھنٹہ پڑھائیں گے اور اس کے بعد چائے ناشتہ کریں گے, پھر پونا ایک گھنٹہ پڑھائیں گے, اتنے چھٹی کا وقت ہو جائے گا, کیا بچوں کی تعلیم ہوتی ہوگی. اور اس طرح ہمارے لیے وقت میں خیانت کر کے تنخواہ لینا کس طرح صحیح ہوگا. یہ جو ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. معرف القرآن میں پڑھ لو. ہم صرف تاجروں کو یہ آیت سناتے ہیں, ہمارے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, کہ جب تنخواہ لینا ہوتا ہے تو پوری, اور وقت دینا ہوتا ہے تو کیسے کٹوتی کرے, کیسے دو نمبر ہی کرے. ہم اس میں بڑے غافل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم کی نسبت پر جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرو, ایک دوسرے سے محبت رکھو, اخلاص سے کام کرو. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرمائے, اور قیامت کے دن اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتو والی جماعت میں اللہ شامل فرمائے. پھر سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جمعہ کا دن آپ حضرات اتنی اچھی تعداد میں یہاں تشریف لائے, اللہ اس مل جل کے بیٹھنے کو, کہنے سننے کو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی دارین کے اندر عزت اور نجات کا ذریعہ بناوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ آپ نے ہم کو علم عطا فرمایا, دین کے لیے قبول فرمایا. اللہ زندگی کے آخری گھڑی تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرمایا. اے اللہ کبھی ناشکری ناقدری ہو جائے تو معاف کر دینا، لیکن محروم نہ کرنا میرے مولا، محروم نہ کرنا میرے مولا، محروم نہ کرنا میرے مولا. آخرت میں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ والی جماعت میں شامل فرما دینا. اے اللہ پوری امانت دیانت اخلاص للہیت آپس کے اکرام کے ساتھ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرماؤ. امت کو ارتداد سے بچا لیجئے، اور اس پرفتن آنیوں میں اے اللہ ہمیں جس قدر ہو سکے اپنی تمام صلاحیتوں کو لگاتے ہوئے دین کے کام کی توفیق اور سعادت عطا فرماؤ. آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی محبت معرفت عشق عطا فرمائیے، اپنی ذات سے صحیح تعلق عطا فرمائیے، عمر میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. مولا ہم کمزور ہیں آزمائش عافیت کے، ہم لوگ لائق اور اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرماؤ، عافیت کا معاملہ فرماؤ، عافیت کا معاملہ فرماؤ. اپنوں اور غیروں کے شر سے ہماری حفاظت فرماؤ، انسانیت پر رحم فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.